السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت. حدیث نمبر 3673. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کی سیرت پڑھنے کا موقع نصیب کیا. اور جیسے کہ ہم بارہا اس کا ذکر کر چکے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ صحابہ کی سیرت کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر صحابہ کرام سے محبت ہوتی ہے جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے سورہ نساء کی جو آیت تھی کہ جو کوئی مڑے گا یا جو کوئی رخ موڑے گا مومنین سے یا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پھر سیدھے راستے کی توفیق نہیں دے گا. تو وہاں پر فی سبیل المومنین کا لفظ آیا تھا اور اس سے مراد انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام ہیں اور صالحین ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے سے ہماری دنیا آخرت دونوں سنور سکتی ہے. الحمدللہ، آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو احادیث تھیں فضیلت والی وہ ختم ہوں گی اور عمر رضی اللہ عنہ کا شروع ہوگا. اس لیے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل اور جان لیں گے تاکہ ہمارے دل میں مزید ان سے محبت پیدا ہو، کیونکہ یہ وہی صحابی تھے کہ جن کے بارے میں تمام صحابہ کی گواہی موجود ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا اور تمام صحابہ اس پر گواہ تھے اور آپ کو جنت کی بشارت دی گئی. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ ابو بکر جنت میں ہوں گے، یہ بہت مشہور حدیث ہے جو آج ہم پڑھیں گے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا، آپ کی خدمت کرنا، یہ ابو بکر صدیق کا سب سے بڑا، ایسا سمجھے کہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ صرف رسول اللہ کی ہی خدمت میں لگے رہے مسلسل. تو ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ خواہش پیدا کرے کہ ہم بھی رسول اکرم کی اطاعت میں لگے رہیں، جیسے کہ ابو بکر صدیق کی خواہش ہوا کرتی تھی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے ہی نصیب فرمائے ایمان یا کچھ حصہ. تو حدیث دیکھیے 3673. ہم سے آدم بن نبی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا، کہا میں نے زکوان سے سنا، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر لے تو ان کے ایک مد غلے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے آدھے مد کے برابر. شعبہ کے ساتھ اس حدیث کو کئی اور لوگوں نے بھی بیان کیا ہے. سبحان اللہ، اس سے صحابہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی معیت کے لیے چنا، جن کو بزرگان اسلام کہہ سکتے ہیں، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا، ان کو دیکھنے کا موقع ملا، یعنی دیدار رسالت ان کو نصیب ہوا. اس لیے ان کی اللہ کے نزدیک بہت اہمیت ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ تمام خدمات، چاہے وہ مالی قربانیاں ہوں، جانی قربانیاں ہوں یا اور کوئی خدمات ہوں، ان لوگوں نے ایسے وقت میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور اسلام کی خدمت انجام دی جب کافروں کا خوب غلبہ تھا، مسلمان مجبور تھے اور محتاج تھے. اور اس وقت خرچ کرنے کے بارے میں، یعنی جو بھی اس وقت خرچ کرتا اس کو کوئی امید نہیں تھی کہ مجھے واپس ملے گا، یعنی کچھ نہ ملنے کی امید میں دنیا میں انہوں نے خرچ کیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے غلاموں کو کثرت سے چھڑایا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث کا بیک گراؤنڈ ہے، اصل میں تھوڑا سا کوئی بات پر کچھ تھوڑی بہت تکرار ہو گئی تھی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں. اور ظاہر سی بات ہے صحابہ انسان ہی تھے نا، تو تکرار ہو سکتی ہے، بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، بعض وقت کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں آپس میں، یہ تو انسان کی فطرت ہے اصل میں. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. اور بعض مفسرین اسی حدیث کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو آئندہ جو نسلیں پیدا ہوں گی، اگر کوئی، یعنی جو صحابہ کے تعلق سے دل میں کوئی بھی کمی کجی اپنے دل میں محسوس کرے گا تو ان کے لیے ہے کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو. اور آپ دیکھیں اتنی واضح حدیث موجود ہے یہاں پر کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اور میرے صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق آتے ہیں. تو بہرحال پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم صحابہ کو برا بھلا کہیں، ان پر تان اور تشنی کریں، اور ان پر غلط الزامات لگائیں کہ نعوذ باللہ وہ غلط خلیفہ بن بیٹھے تھے اور کسی اور کا حق تھا؟ یہ سب ہم کہہ نہیں سکتے اس طرح سے. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہاں پر خاص طور سے ذکر ہے، اور عام طور پر تمام صحابہ اس میں آتے ہیں عموماً. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ولادت تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ عام الفیل کے تقریباً 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد، 3 اور 2 سال کے درمیان وہ پیدا ہوئے تھے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 یا 3 سال چھوٹے تھے، اور اپنی قوم کے بہت ہی معززین میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں تک یعنی ان کو ظاہری پرسنالٹی جو تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، سفید رنگ تھا اور تھوڑا سا ایکٹیو تھے لیکن نحیف بدن کے مالک تھے، یعنی کمزور بدن کے مالک تھے، دبلے پتلے تھے. قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ چست اور نحیف جسم اور سفید رنگت والے آدمی تھے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ سفید زردی مائل رنگت، خوبصورت قد و قامت، نازک بدن، جھکتی ہوئی کمر، پتلے چہرے، چھوٹی آنکھوں اور اٹھے ہوئے بانسے اور تنگ نتھنوں والی ناک، پتلی پنڈلیوں، مضبوط رانوں اور ابھری ہوئی پیشانی کے مالک تھے. آپ کی انگلیوں کے جوڑ نمایاں تھے. آپ اپنے سفید بالوں اور داڑھی کو مہندی سے رنگ دیتے تھے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حلیہ جو ہے بیان کیا ہے، یہ اوتھینٹک کتاب سے ثابت ہے. ان کے جو والد تھے، خود صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہے کہ ان کے والد صحابی، وہ خود صحابی، اور ان کے بیٹے صحابی، اور یہاں تک کہ ان کے نواسے بھی صحابی، یعنی عبداللہ بن زبیر ہم جانتے ہیں وہ بھی صحابی، یعنی 4 جنریشن میں ان کے صحابہ تھے ماشاء اللہ. تو یہ سعادت کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی. اور ابو قحافہ جب مسلمان ہوئے تو بہت زیادہ ان کی ایج ہو چکی تھی، یعنی کہا جاتا ہے کہ بھوے تک ان کی سفید ہو گئی تھی، اس قدر ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی. لیکن آخر یہ فتح مکہ کے وقت کی بات ہے، اور اس وقت بھی اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کی جو والدہ تھی وہ پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی. جو بیویاں تھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، قتیلہ بنت عبد العزہ، یہ قبول اسلام، ان کے بارے میں ان کا اختلاف ہے کہ اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن یہ وہی تھی کہ جو آپ کو یاد ہوگا اسماء رضی اللہ عنہ مدینہ میں رسول اکرم سے پوچھنے آئی تھی کہ میری والدہ آئی ہیں، کیا میں ان سے ملوں؟ تو یہ اسماء رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا. پھر ام رومان تھی، جو کہ یہ کس کی والدہ تھی؟ ام رومان، حدیث نمبر 3673 ہے، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی. ویری گڈ، جزاک اللہ خیرن. تو ام رومان، یہ شروع سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جب ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا، اور ہجرت بھی کی ماشاء اللہ، اور شروع میں ہی اسلام قبول کیا تھا. عبد الرحمن اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، 6 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یہ سیکنڈ وائف تھی ان کی. تیسری بیوی اسما بنت امیس بن معبود بن حارث تھی. اسما بنت امیس آپ کو معلوم ہے پہلے کس کی بیوی تھی؟ اسما بنت امیس کس کی بیوی تھی پہلے؟ جعفر رضی اللہ عنہ کی. جی، جزاک اللہ خیرن. ان سے ابو بکر صدیق نے نکاح کیا، اور کہا جاتا ہے کہ سسرالی اعتبار سے اسما بنت امیس سب سے مشہور اور سب سے زیادہ معزز تھی. ان کی سب بہنیں بہت ہی بڑے بڑے گھرانوں میں بیاہی گئی تھیں، اور اس کے بعد ان سے جو اسما بنت امیس تھی ان سے بھی ایک بیٹے تھے آپ کو، اور وہ تھے محمد. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسما بنت امیس کی شادی ابو بکر صدیق کے بعد علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی، تو وہ لڑکے جب چھوٹے ہی تھے، وہ بیٹے محمد ان کے، تو ان کی پرورش علی رضی اللہ عنہ نے کی. لہٰذا محمد علی رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ چاہتے بھی تھے، رسپیکٹ بھی کرتے تھے، ان کی بات سنتے تھے. پھر چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ بنت زید تھی، اور یہ بہت آخر میں ان سے نکاح کیا تھا ابو بکر صدیق نے. مقام سخ جب رسول اکرم کی وفات ہوئی تو یہ وہیں تھی، وہیں پر رہتے تھے. ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ان سے آپ کی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی، یعنی ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی تھی، اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، اور جن کا نام ام کلثوم تھا. جو بچے تھے ابو بکر صدیق کے، عبد الرحمان بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، اسما بنت ابی بکر، عائشہ ام المومنین، یہ بھی رسول اکرم کی نکاح میں تھیں اور ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، ام کلثوم بنت ابی بکر، یہ آخری بیٹی تھی ان کی، اور یہ ان کی وفات سے پہلے ہوئی تھی، بلکہ ایون ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ تم اپنی دو بہنوں کا خیال رکھنا یا میں تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اپنی بہن اسما کو تو میں جانتی ہوں، یہ دوسری کون ہے؟ تو کہا کہ یہ بنت خارجہ کا حمل ہے اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوگی. اور پھر وہ لڑکی پیدا ہوئی اور اس کے بعد ان کا نام کلثوم رکھا گیا تھا. تو بہرحال یہ ابو بکر صدیق کی اولاد کے اور بیویوں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل تھی. اب اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 3674. ہم سے ابو الحسن محمد بن مسکین نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن حسان نے، کہا ہم سے سلیمان نے، ان سے شریک بن ابی نمر نے، ان سے سعید بن مسیب نے، کہا مجھ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ایک دن اپنے گھر میں وضو کیا اور اس ارادے سے نکلے کہ آج دن بھر رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا. انہوں نے بیان کیا کہ پھر وہ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، تو وہاں موجود لوگوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ اس طرف تشریف لے گئے ہیں، یعنی آپ کو ایک طرف اشارہ کیا. چنانچہ میں آپ کے تعلق سے پوچھتا ہوا آپ کے پیچھے پیچھے نکلا اور آخر میں نے دیکھا کہ آپ قبا کے قریب بیر اریس میں داخل ہو رہے ہیں. بیر اریس، یہ اریس ایک باغ کا نام تھا جہاں کنواں تھا، بیر کنویں کو کہتے ہیں. میں دروازے پر بیٹھ گئی اور اس کا دروازہ کھجور کی شاخوں سے بنا ہوا تھا. جب آپ قضاء حاجت کر چکے اور وضو بھی کر لیا تو میں آپ کے پاس گیا. کون سے صحابی ہیں یہ جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ ساتھ تھے بیر اریس میں؟ ابو موسیٰ اشعری. تو یہ ابو موسیٰ اشعری بیان کر رہے ہیں یہ ساری حدیث. جی، تو میں آپ کے پاس گئے، میں نے دیکھا کہ آپ بیر اریس جو اس باغ کے کنویں کی جو منڈیر تھی اس پر بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی پنڈلیاں آپ نے کھول رکھی ہیں، یعنی پیروں کا جو نیچے نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ کھول رکھا تھا، اور کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں. میں نے آپ کو سلام کیا اور پھر واپس آ کر باغ کے دروازے پر بیٹھ گیا. میں نے سوچا کہ آج رسول اللہ کا دربان رہوں گا، یعنی حفاظت کروں گا. پھر ابو بکر صدیق آئے اور دروازہ کھولنا چاہا تو میں نے پوچھا کہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہیں. میں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہریے. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر دروازے پر موجود ہیں اور اندر آنے کی اجازت آپ سے چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی. یہی وہ حدیث ہے جنت کی بشارت والی، اور ایک اور حدیث بھی ہم کو ملتی ہے. میں دروازے پر آیا اور ابو بکر سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے اور رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے. ابو بکر اندر داخل ہوئے اور اسی کنویں کی منڈیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھ گئے اور اپنے دونوں پاؤں کنویں میں لٹکا لیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لٹکائے ہوئے تھے. اپنی پنڈلیوں کو بھی کھول لیا. آپ دیکھیں، یہاں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق کس طرح سے رسول اللہ کو فالو کرتے تھے اور کیسے ایگزیکٹ وہ رسول اللہ کی کاپی کرنا چاہتے تھے، کہ اسی طرح بیٹھ گئے، ویسے ہی پنڈلیاں کھولنی، اسی طرح پیر اپنے کنویں کے اندر لٹکا لیے اور دائیں جانے بیٹھے تھے. پھر میں ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے کہ پھر میں واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. میں آتے وقت اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا، وہ میرے ساتھ آنے والے تھے. میں نے اپنے دل میں کہا، کاش اللہ تعالیٰ فلاں کو خبر دے دیتا ان کی مراد اپنے بھائی سے تھی اور انہیں یہاں پہنچا دیتا، یعنی تاکہ وہ بھی یہ شرف حاصل کرتے رسول اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا. اتنے میں پھر کسی صاحب نے دروازے پر دستک دی. میں نے پوچھا، کون صاحب ہیں؟ تو کہا کہ عمر بن خطاب ہیں. پھر وہ اسی طرح سے کہا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں. پھر اجازت لی اور پھر کہا کہ آپ کو رسول اکرم نے اجازت دے دی ہے اور جنت کی بشارت بھی. میں واپس آئے اور کہا کہ اندر تشریف لے جائیں اور آپ کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. وہ بھی داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ اسی منڈیر پر بائیں طرف بیٹھ گئے، اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا لیے. میں پھر دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچتا رہا کہ کاش اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے خود کے جو بھائی تھے، ان کے ساتھ خیر چاہتا اور انہیں یہاں پہنچا دیتا. اتنے میں ایک اور صاحب نے آئے اور دروازے پر دستک دی. پھر وہی سیم اسی طرح سے وہ پوچھنے گئے، پھر ان کو اجازت دی اور یہ کہا کہ یہ عثمان بن عفان تھے. تو رسول اکرم نے کہا کہ ان کو اجازت دے دو اور ایک مصیبت پر جو انہیں پہنچے گی جنت کی بشارت پہنچا دو. میں دروازے پر آیا اور ان سے کہا کہ اندر تشریف لے جائیے، آپ کو جنت کی بشارت دی ہے رسول اللہ نے، اور ایک مصیبت پر جو آپ کو پہنچے گی. جو جب داخل ہوئے تو دیکھا چبوترے پر جگہ نہیں، اس لیے وہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. یعنی کنویں کی منڈیر آپ نے دیکھا ہوگا، تھوڑی بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہے، چھوٹا کنواں ہوتا ہے اگر تو گول منڈیر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس پر ابو بکر صدیق بیٹھے تھے رائٹ سائڈ میں، بیچ میں اللہ کے رسول تھے، اور لیفٹ سائڈ میں عمر رضی اللہ عنہ تھے. اور پھر جب چونکہ جگہ نہیں تھی تو وہ سامنے بیٹھ گئے، یعنی منڈیر کے جہاں رسول اللہ بیٹھے تھے اس کے سامنے بیٹھ گئے. اور سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے جو تاویل کی ہے کہ قبروں کا آمنے سامنے ہونا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ واقعی میں ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے حجرے میں دفن ہوئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ سامنے جو بقیہ غرگد ہے قبرستان، اس میں دفن ہوئے. تو یہ ان کا فہم تھا سمجھے سعید بن مسیب کا. اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا فائدے نظر آتے ہیں، یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلا. ویسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں دفن ہے، جہاں آپ دفن ہیں ان رسول اکرم کا جہاں کندھا آتا ہے وہاں پر ابو بکر صدیق کا سر رکھا گیا، تھوڑا نیچے سرکا کر ان کو دفن کیا گیا، اور پھر ان کے بازو میں عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا نیچے کر کے دفن کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا جب رسول اکرم خطبہ دیا کرتے تھے تو ممبر پر کھڑے رہ کر دیتے تھے، جب ابو بکر صدیق نے خطبہ دینا شروع کیا تو وہ والی سیڑھی پر نہیں چڑھتے تھے جہاں رسول اللہ تھے، بلکہ ابو بکر صدیق ان سے ایک نیچے کی سیڑھی پر کھڑے رہ کر خطبہ دیتے تھے. اور جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ ان سے ایک نیچے کی سیڑھی پر کھڑے رہ کر خطبہ دیتے تھے. تو اسی طرح سے ان کو دفن کیا گیا ہے کہ اونچائی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ان کے کندھے کی جانب ابو بکر صدیق کا سر ہے، یعنی رسول اکرم کی جو قبر ہے اس کے بائیں طرف، ابو بکر کی قبر نبی کریم کے بائیں طرف ہے، اور عمر کی قبر ابو بکر کے بائیں طرف ہے، یعنی ایک ساتھ تینوں آئے ہیں، وہ پہلے رسول اللہ ہے، پھر ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، لیکن تھوڑا نیچے نیچے آئے ہیں. تو الحمدللہ آپ دیکھیں جو رسول اکرم نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا کہ دونوں رسول اللہ کے برابر میں دفن ہوئے اور عثمان رضی اللہ عنہ سامنے دفن ہوئے. اور یہاں پر دونوں صحابہ کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی صرف اتنی خوشخبری ہے، جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک مصیبت جو ان کو پہنچے گی اس پر ان کو بشارت ہے، اس میں جنت کی خوشخبری ہے. اور وہ مصیبت کیا تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت سارے باغیوں نے گھیر لیا تھا، غلط غلط الزامات لگائے، ان کو کئی دن تک کے محصور کیا گیا، یعنی صحابی رسول کو جو کتنے بوڑھے ہو چکے تھے اور خلیفۃ المسلمین بھی تھے، اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور پھر آخر کار ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ جو ان کو مصیبت پہنچنے والی تھی وہ رسول اکرم نے اس کا پہلے ہی ذکر کر دیا تھا. تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتا چلا، کہ ابو بکر صدیق کی فضیلت پتا چلی. سب سے پہلے ابو بکر صدیق آئے تھے، اور ایک نہیں کئی احادیث سے صحابہ کا درجہ پتا چلتا ہے. کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق کو رسول اکرم نے اپنی زندگی ہی میں وہ مقام دیا تھا جس سے پتا چلتا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد جو نیکسٹ ہوں گے مسلمانوں کے امیر وہ ابو بکر صدیق ہو. جی رسول اللہ کا ایکچولی صحابہ اکرم کتنا احترام کرتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے، اور ان کا ایک نیچے کی سیڑھی پر کھڑے رہنا یہ رسول اللہ کا احترام اور ان سے محبت تھی. سبحان اللہ. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو ہمارے دین میں تو سکھائی جاتی ہے بات کہ بڑوں کا ادب، بڑوں کا لحاظ، ان سے کس طرح سے عزت اور احترام سے پیش آیا جائے. آپ دیکھیں پہلے زمانے میں بزرگوں کے سامنے آنکھیں اوپر نہیں اٹھاتے تھے بات کرنے کے لیے، کندھے جھکا کر رکھتے تھے. ایکچولی احترام تو یہاں یہ کوئی عبادت نہیں تھی بزرگوں کی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کو سجدہ کرو اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیٹ میں منہ ڈال کے سلام کرو، فرشی سلام کہا جاتا ہے، وہ نہیں کہا جا رہا. یہاں پر ایک ادب اور احترام سکھایا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. بلکہ ایک منقطع حدیث ہے، مطلب ایکچولی ڈائریکٹ سند نہیں پہنچتی ہے رسول اکرم تک اس کی، لیکن اس کی جو روایت بہت جگہ ہم کو ملتی ہے کہ مجھے انہیں ادب سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ادب یہ بہت زیادہ ضروری ہے بڑوں کا ریسپیکٹ، اور سب سے پہلے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اس کے بعد تمام صحابہ آتے ہیں، اس کے بعد پھر تمام درجہ بدرجہ تمام جتنے بھی ہمارے امت کے سلف صالحین ہیں. کسی کو بھی ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کسی کو کہنے کی. تو الحمد للہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے. جی بالکل، بڑوں کے سامنے اسی طرح سے عزت اور احترام کے ساتھ ہی بات کرنا چاہیے، یہی ہمیں سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو بھی، اور ہم خود بھی احترام کریں اپنے بڑوں کا. اگلی حدیث دیکھیے. اچھا یہ جو کنواں ہے بحر اریس، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی کنواں ہے جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی انگلی میں تھی گر گئی تھی، جو تلاش کے باوجود بھی مل نہ سکی. اور ابھی یہ کنواں مسجد قبا کے پاس کھنڈر کی شکل میں خشک موجود ہے، اسی جگہ یہ باغ واقع تھا. یہ کنواں ابھی تک ہے لیکن اب وہ کھنڈر جیسا بن چکا ہے، اور کنواں خشک ہو چکا ہے، ڈرائی ہو چکا ہے، اب اس میں پانی نہیں ہے. تو آپ کو معلوم ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو صحابہ کرام کے باغات تھے سامنے مدینہ کے آس پاس, مسجد نبی کے آس پاس, تو اکثر رسول اکرم وہاں جاتے تھے, وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیتے, وہاں کی کھجوریں کھاتے, وہاں اکثر نمازیں بھی آپ نے پڑھی ہیں, سجدہ شکر بھی آپ نے بجا لایا وہاں پر, اور آپ آرام کے لیے تھوڑی دیر وہاں جایا کرتے تھے, اور آپ نے وہی فرمایا تھا کہ یہی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو بہرحال اگلی حدیث دیکھیے, 3675. مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا, کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا, ان سے سعید نے, ان سے قطادہ نے, ان سے انس بن مالک نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر, عمر اور عثمان کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو احد کانپ اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسبت کا لفظ ہے, اسبت احد, فانما علیک نبیون و صدیقون و شہیدان. اے احد, قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید ہیں. سبحان اللہ, کتنی صحیح بات تھی. تو ایک نبی رسول اکرم, صدیق مطلب کون, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور کون تھے ساتھ میں, دو صحابہ اور تھے, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما. تو یہ دونوں بھی کیا ہوئے, شہید ہوئے ہیں آپ جانتے ہوں گے, اور ایون علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے, لیکن اس وقت یہی دونوں صحابہ یہاں موجود تھے. تو آپ نے ان دونوں کے لیے کہا کہ یہ دو شہید بھی یہاں موجود ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ احد پہاڑ رک گیا. اس سے رسول اکرم کا معجزہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو معجزات عطا کیے تھے, اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم انہما کی شہادت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ دونوں شہید کیے گئے, اور ابو بکر صدیق کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ ان کو صدیق کہا گیا, اور احد پہاڑ کا کانپ اٹھنا برحق ہے, جو ایک رسول اکرم, جو رسول اکرم کے ایک معجزے کے طور پر ہوا تھا. اور یہ بھی جہاں, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق یا جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں, جمادات نباتات, سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں, لیکن ہم نہیں جانتے, ہم کو اس کا شعور نہیں ہے. تو صدیق کا لقب رسول اکرم نے خود ابو بکر صدیق کو دیا تھا. اگلی حدیث 3676. مجھ سے ابو عبداللہ احمد بن سعید نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے وہب بن جریر نے, کہا ہم سے سخر نے, اور ان سے نافع نے, اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک کنویں پر خواب میں کھڑا اس سے پانی کھینچ رہا تھا کہ میرے پاس ابو بکر اور عمر بھی پہنچ گئے. سیم حدیث ہے, لیکن اس کا جو آخری جملہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے, کہ جسے پانی کھینچنے کی بات تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کو جب پانی کا ڈول دیا گیا کھینچنے کے لیے, تو انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کو پانی پلانے کی جگہیں بھر لی. اور وہب نے بیان کیا کہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے, یہ لفظ جو آیا ہے, تو عرب لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ سیراب ہوئے کہ وہیں بیٹھ گئے, وہ اٹھ ہی نہ سکے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی یہاں پر ابو بکر صدیق کی فضیلت پتہ چلی, اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت, اور عمر رضی اللہ عنہ کا جو اسٹرانگ ہونا ثابت ہے, اور یہاں اس سے خلافت مراد لی گئی ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن کچھ رہی, اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال رہی الحمدللہ. تو ان کا اسٹرانگ ہونا اور ان کا لمبے عرصے تک خلافت کرنا ثابت ہے, اور وہ ویسے بھی امت کے لیے بہت زیادہ خیر والے ثابت ہوئے بہت عرصے تک عمر رضی اللہ عنہ, کیونکہ وہ بہت اسٹرانگ یعنی قوت ارادے کے مالک تھے ماشاءاللہ. ان کے اندر ایسی طاقت تھی کہ کسی سامنے والے کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی نظروں میں نظر ڈال کر بات کر سکے, اتنا رعب اور دبدبہ تھا ان کا. اگلی حدیث دیکھیے, ہم سے ولید بن صالح نے بیان کیا, کہا ہم سے عیسیٰ بن یونس نے, کہا ہم سے عمر بن سعید نے, ابی الحسین مکی نے, ان سے ابن ابی ملائکہ نے, کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر رہے تھے. اس وقت ان کا جنازہ چارپائی پر رکھا ہوا تھا. اتنے میں ایک صاحب نے میرے پیچھے سے آ کر میرے شانوں پر, یعنی کندھوں پر ہاتھ رکھا, یہ کوہنیاں رکھ دی, اور عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے کو مخاطب کر کے کہنے لگے, اللہ آپ پر رحم کرے, مجھے تو یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ دفن کرائے گا. میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کرتا تھا, میں اور ابو بکر اور عمر تھے, میں نے اور ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا, میں اور ابو بکر اور عمر گئے, اس لیے مجھے یہی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی دونوں بزرگوں کے ساتھ رکھے گا. میں نے مڑ کر دیکھا, یعنی عبداللہ بن عباس کہتے کہ کس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کہی, تو مڑ کر دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے. سبحان اللہ. اب جو لوگ باتیں بناتے ہیں, ایکچولی یہاں پر ہم کو تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے, اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں جن کے پاس صحیح علم اور صحیح نالج ہے. ہمارے یہاں پر سیرت میں اس قدر غلط سلط باتیں پیش کر دی گئیں, اور سعد بن عبادہ کے تعلق سے جو بات پیش کی جاتی ہے اس کی کوئی دلیل کہیں پر کوئی صحیح کتابوں میں اس کا موجود نہیں ہے ذکر حوالہ. بغیر حوالے کے بعد درج ہے کہ سعد بن عبادہ نے جب آپ کو یاد ہوگا ابو بکر صدیق کی خلافت پر بیعت کر لیے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے, اور انصار اس وقت کہہ رہے تھے کہ ایک خلیفہ انصار میں سے اور ایک مہاجرین میں سے. تو اس وقت کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق سے اختلاف کیا اور وہاں سے چلے کر پھر واپس نہیں لوٹے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس کی کوئی دلیل کوئی روایت ہم کو نہیں ملتی ہے. تو لہٰذا آج کے دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح سیرت لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کروائیں. صحابہ کے جو آپس کے اختلافات والی باتیں ہیں اس کو بہت ہوا دی گئی, اور اسپیشلی جتنے علی اور ابو بکر صدیق کے آپس کے اختلاف کی جو باتیں ہیں وہ سب کی سب جھوٹی ہیں. یہ ایک اسپیشل گروہ نے پھیلائی بعد میں. یہ ابو بکر صدیق کے خلافت کے تعلق سے جو بھی باتیں آتی ہیں کہ فلاں نے بیعت نہیں کی تھی, فلاں نے یہ نہیں کیا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام نے بیعت نہیں کی تھی, بالکل غلط بات ہے. کہا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام اور علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم کی وفات کی وجہ سے, اور ان کے جو رسول اکرم کی جب انتظام کرنا تھا تدفین کے لیے, تو کفن دفن کے انتظام اور غسل دینے کے انتظامات میں لگے ہوئے تھے کیونکہ ان کے قریبی رشتے دار تھے. اور اتفاق سے چونکہ وہاں مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا انصار کے ایک محلے میں, تو ابو بکر عمر اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ وہاں چلے گئے تھے. تو اس وجہ سے اس وقت جس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ہی کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں سب سے پہلے, اور سب نے بیعت کر لی تھی, تو چونکہ وہ لوگ تو رسول اللہ کی تدفین کے سلسلے میں حجرے میں موجود تھے, وہاں موجود تھے مدینہ میں مین جگہ پر, تو اس لیے زبیر بن عوام اور علی رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. دوسرے ہی دن ان لوگوں نے بیعت کر لی تھی. یہ صحیح روایت ہے. اور جو روایتیں بتائی جاتی ہیں کہ 6 مہینے تک بیعت نہیں کی, یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں, اس کی کوئی اوتھینٹیسٹی موجود نہیں ہے. تو بہرحال ابو بکر صدیق کی بیعت پر جتنی بھی سیرت کے واقعات ہیں جس میں کہا گیا کہ ابو بکر کی بیعت پر ان لوگوں نے اختلاف کیا, وہ سب غلط باتیں ہیں. تو آج کے دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پوری دنیا کو, پورے لوگوں کو, مسلمانوں کو, غیر مسلموں کو, ہماری نوجوان نسلوں کو صحیح سیرت سے انٹروڈیوس کروائیں, صحیح سیرت کا تعارف کروائیں کہ سیرت میں جو غلط سیرت واقعات پیش کیے گئے ہیں اس کو ہم ہٹائیں. اور ویسے بھی صحابہ کا جو اختلاف تھا ہمیں اس کو ڈسکس کرنے سے کیا فائدہ مل سکتا ہے بھلا آپ بتائیے, یا ہمیں اس کو لوگوں کے سامنے تشہیر کرنے سے کیا فائدہ ملے گا؟ کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا, یا ہمارے اجر میں اضافہ ہوگا, یا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا؟ کچھ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. تو لہٰذا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آخری حدیث دیکھ لیجئے جو ابو بکر صدیق سے ریلیٹڈ ہے, پھر انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا ان کی خلافت کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور کیسے فائدے والے کام ہوئے. جی بالکل, صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. مجھ سے محمد بن یزید کوفی نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ولید نے بیان کیا, ان سے اوزائی نے, ان سے یحیی بن ابی کثیر نے, ان سے محمد بن ابراہیم نے, اور ان سے عروہ بن زبیر نے, کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے مشرکین مکہ کی سب سے بڑی ظالمانہ حرکت کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے رسول اکرم کے ساتھ کی تھی, تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے, اس بدبخت نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر کھینچی جس سے آپ کا گلا بڑی سختی کے ساتھ پھنس گیا. اتنے میں ابو بکر آئے اور اس بدبخت کو دفع کیا اور کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے. سبحان اللہ. ان تمام احادیث سے امام بخاری کا مقصد یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اجاگر کریں, ان کی فضیلت کو بیان کریں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو درجات رکھے تھے وہ درجات کا ذکر کریں. تو یہ ہم نے ابو بکر صدیق کی سیرت پڑھی. تھوڑی سی چند باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا رسول اکرم کی مائیت کے لیے. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابو بکر صدیق کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ نہ ہوتے ہوں, اور کوئی بھی نیک کام جو ہوتا تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر خود ذمہ داری لیتے تھے کہ میں یہ کام کروں گا, یہ میں اس میں حصہ دار بنوں گا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو چنا رسول اکرم کے ساتھ کے لیے, ان کی مدد کے لیے, اور ان کے بہت سارے ایسے کارنامے ہیں جو کہ ہم بھول نہیں سکتے. نہیں, ہم پوری امت پر ان کا بہت بڑا احسان ہے ابو بکر صدیق کا, کہ انہوں نے امت کا شیرازہ بکھرنے سے محفوظ رکھا, بچایا, امت کو ایک جٹ کیا, جتنے فتنے اٹھے تھے اس دوران ان سارے فتنوں کا خاتمہ کیا. اسی لیے ان کی فضیلت ہے, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی ان کی فضیلت ثابت ہے, کیونکہ شروع میں جتنا مشکل ہوتی ہے انہوں نے وہ شروع کے اوقات میں ہی مسلمانوں کو اختلافات سے محفوظ رکھا الحمدللہ. جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی یا وفات کے قریب جو وقت تھا, تو وہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت کہا جاتا ہے ان کی بیماری جب بڑھ گئی تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو کچھ وصیت کی, اور میں آپ لوگوں کے سامنے وہ اتنا پیراگراف پڑھ کر سناتی ہوں جو ابو بکر صدیق کی فضیلت میں ہے, کہ خلفائے راشدین کی شاندار تاریخ اور سیرت اور کردار ایمان اور صحیح اسلامی تعلیمات کے لیے وہ سورسز ہیں جن سے مسلمان امت ایمانی حرارت حاصل کرتی رہے گی سبحان اللہ, اور صحابہ کی سیرت ہی جسے ہم دعوت دین کا کام بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. یعنی دعوت اسلامی کا سبق اگر ہم کو حاصل کرنا ہے تو صحابہ کی سیرت سے, لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع جلانی ہے تو صحابہ کی سیرت ہم لے سکتے ہیں, اور آج تک الحمدللہ صحابہ کی سیرت ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے. اور حالانکہ بہت سارے لوگ اس کردار کو مٹانے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ پوری انسانیت آج رسول اللہ کے صحابہ کے فضائل کی محتاج ہے, اور ہم کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے فضل و کرم کا کیا سبب تھا, رسول اللہ کی تربیت نے ان پر کیا اثرات چھوڑے تھے, انہیں کون سا اعلی مقام حاصل ہوا جس کی بدولت آج انسانی تاریخ ان کے کردار کو مٹا نہیں سکی اور وہ ممتاز انسان بن گئے ماشاءاللہ. اور اگر ہم شروع کے جو دور دیکھتے ہیں تاریخ اسلام یا ابتدائی اسلام کا جو خصوصی جو دور ہے تاریخ کا, اس میں جو رافضی تھے, مستشرقین, یہود اور نصارہ اور ایسے سیکولر مورخین یعنی تاریخ نگار, ان لوگوں نے صحابہ کی سیرت کو مسخ کرنے کی یعنی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے, غلط تعویلیں پیش کی, خطوط میں جو کیا کیا کہ جو خطوط لکھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے دور کے اس میں کچھ ہٹایا کچھ ملا دیا, ادھر ادھر سے توڑ جوڑ کر سیرت کو ادھر ادھر سے توڑ جوڑ کر انہوں نے اس میں تحریف کی, تبدیل کیا اس کو, شکوک و شبہات میں مبتلا کیا لوگوں کو. تو اسی لیے امت مسلمہ پر فرض کفایہ ہے کہ وہ حقائق کا اعلان کرے اور اظہار کرے, یعنی یہ فریضہ میرے اور آپ کے ذمے ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت کو صحیح طریقے سے انٹروڈیوس کرائیں جو کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو دوبارہ وہی عروج ملے تو اس کے لیے پھر ہم کو صحابہ کی سیرت سے روشناس کرانا پڑے گا سب لوگوں کو. اور بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت انتہائی عظیم الشان اسباق رکھتی ہے, اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں, ہمارے لیے سبق ہے, اور سب سے عظیم ترین اسلامی شخصیت ابو بکر صدیق ہیں. آپ کا اخلاق بہترین تھا, کبھی آپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا, کبھی شراب نوشی نہیں کی, سبحان اللہ آپ سوچے کتنی بڑی بات ہے. یعنی جو رسول اکرم کی سیرت میں باتیں پائی جاتی تھیں ملتی جلتی باتیں ابو بکر صدیق میں پائی جاتی تھیں. ابو بکر صدیق ماہر انصاب تھے, نسب کا علم وہ جانتے تھے, اور ان کی اسی خوبی کی بنا پر وہ عربوں میں بڑے ہردل عزیز تھے, وہ کسی کو نسب کی وجہ سے تان اور عام لوگوں کے خلاف کسی کے عیوب بیان نہیں کرتے تھے. قریش کے سب سے بڑے ماہر نسب تھے, قریش کے عالم تھے, اور ان کی بھلائیوں سے پورا مکہ واقف تھا, اور تاجر بھی تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ, علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مخصوص کر رکھا تھا. وہ قریش کے محبوب ترین شخص تھے, عفو درگزر کی خوبی نے انہیں ہر دل عزیز بنا دیا تھا. یعنی وہ اتنے نرم دل تھے کہ ہر ایک کو عفو درگزر سے کام لیتے تھے. لیکن آپ دیکھیں ان کی نرمی مرتدین کے حق میں نہیں تھی, یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آتی ہے آپ دیکھیں وہ کیسے فرم ہو جاتے تھے. پھر ان کا سب سے بڑا یعنی سب سے بڑی خوبی جو تھی کہ رسول اکرم کی ہر بات پر لبیک کہا. یہ بھی ہم جانتے کہ وہ شجاعت میں بھی ممتاز تھے, یعنی بہادر بھی تھے, ہر جنگ میں ہر غزوے میں رسول اکرم کے ساتھ رہے, اور جتنے غریبوں کو اور نادروں کو شروع میں جو غلامی سے نجات دلائی اسلام کی وجہ سے جو ان پر ظلم ہو رہا تھا اس میں ابو بکر صدیق سب سے پہلے شامل تھے ماشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ ان کا ایمان ناقابل تسخیر تھا سبحان اللہ, یعنی اتنا ان کے سامنے یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. اس بنا پر انہوں نے مرتے دم تک اس بات پر ایسا یقین کیا کہ اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا. پھر ان کی اہمیت آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو پہلا امیر حج بنایا. تو یہ ابو بکر صدیق کی یعنی ان کا ایک اعلی یعنی اخلاق, اور دوسری بات یہ کہ ان کا کردار ہم کو پتہ چلتا ہے, ان کی جگہ جو تھی رسول اکرم کے نزدیک وہ پتہ چلتی ہے سبحان اللہ. پھر فہم و فراست میں وہ سب سے آگے تھے، ایون عمر رضی اللہ عنہ سے بھی آگے تھے. سب سے پہلے ابو بکر کی، یعنی جو بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ابو بکر کی بیعت کی تھی. اسی بنا پر جو بھی کوئی بحران یا صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کے خلاف کسی نے اختلاف کیا ہو، یا کہیں پر بھی گروہ بندی ثابت نہیں ہے، یا یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ہر کوئی خلافت کا دعوے دار تھا، نہیں ایسا نہیں. کیونکہ بعض جو سیرت نگار ہیں مورخین، جو نان مسلم مورخین ہیں یعنی مستشرقین، ان لوگوں نے سیرت کی کتابوں میں اس کو بہت اچھالا ہے کہ ابو بکر صدیق کے خلافت کے خلاف یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، سب چیزیں غلط ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں جو ان کی بیعت ہوئی تھی، تو کچھ لوگوں نے سعد بن عبادہ کے نام سے ابو بکر صدیق کے خلاف باتیں کی ہیں، جبکہ ابو بکر صدیق کی بیعت سعد بن عبادہ نے کر لی تھی اور وہ اپنی امارت کے حقدار ہونے کے موقف سے، یعنی جب انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی خلیفہ بن سکتا ہوں، جب لوگوں نے کہا کہ انصار میں سے سعد بن عبادہ خلیفہ بنیں گے، لیکن بعد میں وہ خود دستبردار ہو گئے، یعنی خود پیچھے ہٹ گئے اور ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی اور آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیا. تو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں سب غلط ہے کہ وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے. پھر قرآن آیتوں سے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق ہی خلیفہ بنیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی ہی میں جس کو نماز پڑھانے کی اجازت دی وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے. پھر جو دوسرا مین واقعہ بتایا جاتا ہے کہ علی اور زبیر اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بیعت میں تاخیر کی، تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ابن عباس کی روایت جس میں ہے کہ حضرت علی، زبیر اور ان کے کچھ ساتھی فاطمہ بنت رسول کے گھر بیٹھے تھے اور بیعت سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن یہ احباب اور چند مہاجرین صحابہ کرام علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر رسول اللہ کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، اس وجہ سے پیچھے رہے تھے. حضرت علی اور زبیر نے رسول اکرم کی وفات کے دوسرے دن منگل کے روز ابو بکر کی بیعت کر لی تھی. یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. آپ سوچیے ہمارے یہاں پر کتنی باتیں مشہور ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی کہتے ہیں، زبیر بن عوام نے نہیں کی، جبکہ دوسرے ہی دن منگل کے دن بیعت کر لی تھی. پھر وراثت کے بارے میں جو سب سے بڑا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے ابو بکر صدیق کے خلاف، نعوذ باللہ، ابو بکر سے رسول اکرم کی وراثت کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا عباس سے عرض کیا کہ میں نے رسول اکرم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ہمارا مال وراثت نہیں بنے گا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، بلا شبہ آل محمد اس مال میں سے کھائیں گے. اور ایک روایت میں کہ ابو بکر نے فرمایا میں رسول اللہ کے ہر عمل کے مطابق عمل کروں گا اور آپ کی کسی بھی عمل کو ترک نہیں کروں گا، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے رسول اللہ کے عمل سے کوئی چیز ترک کی تو میں راہ راست سے ہٹ جاؤں گا. اور تاریخ روایت سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق اپنی خلافت کے دوران اہل بیت کو مال فی، فدق اور خیبر کے خمس میں سے حصہ دیتے تھے. ہاں انہوں نے ان اموال کو وراثت قرار دے کر تقسیم نہیں کیا، لیکن انہی اموال میں سے 5واں حصہ وہ ہمیشہ برابر رسول اکرم کی اولاد یا آل ہاشم کو دیا کرتے تھے. آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. تو اب آپ سوچیں کہ یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ناراض تھی کہ ابو بکر نے فدق کا باغ نہیں دیا، یہ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ پر الزام ہے، اصل میں ان کی سیرت کو مسخ کرنے والی بات ہے. کہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ دولت اور دولت کی لالچی تھی، یا نعوذ باللہ دولت ان کو چاہیے تھا؟ انہوں نے تو پوری زندگی سادگی سے گزار دی، انہوں ان کا تو چکی پیستے پیستے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے تھے، اتنی وہ یعنی خدمت گزار تھیں اور اتنی سادگی سے زندگی گزارنے والی تھی. تو کیا وہ باغ کے لیے لڑیں گی بھلا صحابی سے؟ اور وہ بھی کس صحابی سے جس کو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جب پوچھا کہ آپ کو کس سے محبت ہے تو کہا تھا کہ عائشہ، اور کہا کہ اس کے بعد تو کہا کہ ابوہا، ان کے والد سے. تو کیا علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے صحابہ اور صحابیہ یا رسول اللہ کی بیٹی اور داماد ہوں گے کہ جو جائیداد کے لیے لڑائی جھگڑے کریں؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ بالکل غلط بات ہے یہ. پھر ابو بکر نے اپنے خطبے میں صاف بتا دیا تھا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں بلکہ رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، میں ایک انسان ہوں جو معصوم عن الخطا نہیں ہے. جس طرح رسول اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ کردار ادا کیا، میں ویسا کردار ادا نہیں کر سکوں گا. میں اپنی سیاست میں رسول اللہ کا متبع ہوں، کوئی مبتدی نہیں ہوں، یعنی میں کوئی نئی چیز نہیں لے کر آؤں گا، میں رسول اللہ نے جو کام کیے تھے اسی کی اتباع کروں گا. پھر واقعات کتنے ہی سنگین ہو جائے، وہ اہل ایمان کو ان کی دینی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں کر سکتے. یعنی ان کا جو پہلا خطبہ تھا اس میں انہوں نے جو باتیں لوگوں سے بیان کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ اسلام کی دعوت کا مشن کسی خاص کے ساتھ منسلک نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور نبی کریم کی اتباع واجب ہے. مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل کتاب و سنت سے تلاش کریں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو مرتدین کے خلاف جنگ کی، جو فتنہ ارتداد پیدا ہوا، یہ ان کا سب سے بڑی ان کی فہم و فراست کی دلیل تھی ابوبکر صدیق کی، کہ بہت سارے لوگ اسلام سے پھر گئے تھے، زکات دینے سے انکار کر دیا تھا، تب ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف پھر جنگ کی. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دوسرا سب سے بڑا کارنامہ تھا کہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان کے خلاف جنگ کرنا، اور الحمدللہ اس میں بھی وہ کامیاب رہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو ایک صحیفے کی صورت میں جمع کروانا ان کے دور کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ایک معیار مقرر کر دیا تھا کہ خلیفہ کو بیت المال سے کتنا لینا چاہیے، وہ بھی ان کی ایک بہت بڑی اس سے ہم کو سیرت کی خوبی پتہ چلتی ہے کہ وہ کس قدر غنی یعنی بے نیاز تھے، ان کو دنیا کے مال و دولت نہیں چاہیے تھا. بہرحال یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے دور میں یعنی صرف 2 سال کے عرصے میں اسلام کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یعنی آس پاس کے تمام علاقوں میں. اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی وفات کا امکان محسوس ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کے چناؤ کے لیے کچھ اقدامات کیے اور تمام مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا. کئی دن تک صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلاتے رہے. جب عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سب نے اطمینان ظاہر کیا اور یہ مشورے کا کام ختم ہو گیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا تقرر انہوں نے اپنی زندگی ہی میں کر دیا، اور انہوں نے ایک وصیت لکھوائی جو مدینہ میں اور دوسرے شہروں میں پڑھ کر سنائی گئی. آپ دیکھیں اس سے ابوبکر کی فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے. ابوبکر نے حضرت عمر کو اپنے آئندہ جو بھی ان کا قدم اٹھانے کا ارادہ تھا اسے بتا دیا، اور انہیں اس کا پابند بنا دیا تھا، اور مکمل ہوش و حواس میں لوگوں کو بتایا کہ تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو کہ ابوبکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے، اور اس کے لیے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو الگ سے نصیحتیں بھی کی تھی. سبحان اللہ، پھر ہم کو کوئی اختلاف نہیں ملتا عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے میں. پھر سب سے اہم بات، ابوبکر صدیق دنیا بھر میں اللہ کے دین کے نشر و اشاعت کے لیے عظیم جہاد کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے. انہوں نے وہ 2 سال پورے اسلام کے دفاع میں اور اسلام کو پھیلانے میں کام کیے. تاریخ انسانی اس عظیم المرتبت خلیفہ کو ہمیشہ یاد رکھے گی جس نے رسول اللہ کی وفات کے بعد اسلامی دعوت کا پرچم تھاما، رسول اللہ کے لگائے ہوئے پودے کی حفاظت کی، عدل و انصاف اور حریت کے بیج بوئے، اور شہداء کے پاکیزہ خون سے انہیں سیراب کیا. انہوں نے تاریخ میں علوم و ثقافت اور فکر و نظر میں عظیم سبقت حاصل کی. تاریخ انسانی ابوبکر صدیق کو کبھی بھلا نہ پائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے شاندار جہاد اور عظیم صبر و ثبات کے ذریعے سے فتنہ ارتداد کے دوران اللہ کے دین کی حفاظت کی. اللہ تعالی نے ان کے ذریعے دین اسلام کو تمام اطراف میں پھیلا دیا، تمام ملکوں اور قبیلوں میں پہنچایا، اور عظیم فتوحات کے ذریعے سے کام انجام پایا. ابوبکر صدیق کی آواز باطل کے خلاف ایک للکار ہوتی تھی، یہ آواز خاموش ہو گئی لیکن اس کی گونج قیامت تک باقی رہے گی. اور رسول اکرم کے رفیق اور ان کی بیٹی مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. جو رائٹر ہیں اس کتاب کے وہ لکھتے ہیں کہ میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، اور انہوں نے یہ ایک عاجزانہ کوشش کی ہے، لہٰذا آپ صحیح سیرت کو لوگوں تک انٹروڈیوس کروائیں. یہ مسلمان امت پر ذمہ داری ہے کہ جو لوگوں نے غلط سلط باتیں پھیلا دی ہیں تاریخ میں ابوبکر صدیق کے خلاف اس کو ختم کریں. تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سیرت کو عام کریں اور لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابوبکر صدیق نے، ہم انشاءاللہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا نصیحتیں کی تھی عمر رضی اللہ عنہ کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ان کو فکر تھی مسلمان امت کی، اور کیسے پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے تعلق سے نصیحتیں کی، اور تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے اور انتشار نہ ہو مسلمان امت میں، اس لیے انہوں نے پہلے سے سب سے مشورہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے چن لیا تھا. ان کا ایک اکیلوں کا فیصلہ نہیں تھا یہ، ہاں ان کی خواہش تھی، لیکن ساتھ میں تمام صحابہ کرام کا مشورہ اس میں شامل تھا، اور تمام لوگوں نے بھی اس پر وہ لوگ ایگری ہوئے کہ ہم کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے یا ہم کو کوئی حرج نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے پر. بس کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تھوڑے وہ سخت مزاج ہیں، تو کہا کہ ان کی سختی دین کے دشمنوں کے لیے ہوتی ہے، اور جب ذمہ داریاں پڑیں گی تو ان کے اندر وہ نرمی بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. تو سبحان اللہ، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اور جب آخری وقت میں اصل میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آج کا دن کون سا ہے، تو کہا گیا کہ آج پیر ہے. کہا کہ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی تھی، تو بتایا گیا کہ پیر ہی کا دن تھا. پھر پوچھا کہ میرے جائیداد میں کیا کیا چیزیں باقی ہیں، تو کہا کہ صرف ایک غلام ہے اور ایک اونٹ ہے جس سے پانی جو سیراب کرتا ہے. تو کہا کہ یہ دونوں چیزیں عمر کے پاس بھجوا دو. اور کہا کہ بیت المال سے میں نے جتنا لیا ہے, یعنی جو میں نے مجبوری میں لیا تھا, کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ اب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں, لہٰذا آپ تجارت بند کر دیں, تو ظاہر سی بات ہے گھر کے کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا. تو انہوں نے بیت المال سے پھر بہت ہی کم لینا شروع کیا تھا تنخواہ کے طور پر. تو کہا کہ میں نے ان دو سالوں میں کتنا پیسہ لیا ہوں گا. عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم حساب لگاؤ اور میرا جو فلاں فلاں باغ ہے وہ اس کے بدلے میں بیت المال میں جمع کرا دو. پھر یہ بھی کہا تھا کہ تم میرے نزدیک سب بچوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو, یعنی تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو میری بیٹی, تو میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے فلاں فلاں باغ جو تم کو دیا تھا بطور تحفتن, تو میرے دل میں ہمیشہ ایک خلش رہی ہے, تو تم وہ واپس کر دو اور وہ میری وراثت میں شامل کر دو. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہاں ایسے ہی کیا جائے گا. آپ دیکھیں کیسی فرما بردار بیٹی تھی. پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنی بہن کا خیال رکھنا, یہ دونوں بہنوں کا خیال رکھنا. تو کہا کہ ایک بہن تو میں جانتی ہوں, دوسری بہن کون سی ہے؟ تو کہا تھا کہ وہی جو ابھی پیدا ہونے والی ہے. اور لہٰذا آپ دیکھیں کہ کیسے ان کی محبت ہی رسول اللہ سے, کہ اسی دن ان کا انتقال ہوا, اسی ایج میں کہ جب ان کی عمر 63 ایئرس کی ہوئی, اور منڈے جس دن رسول اکرم نے انتقال کیا تھا. پھر کہا تھا کہ میرے کفن کے لیے کچھ کپڑے موجود ہیں؟ تو کہا کہ ہاں موجود ہیں, جو آپ کے دو چادریں رکھی تھی. کہا کہ اس کے اوپر کچھ زعفران کا رنگ ہے, وہ زعفران کا رنگ دھو دینا اور اسی میں مجھے کفن دینا. تو ان کے بچوں نے کہا کہ الحمدللہ ابھی آپ اچھی حالت میں ہیں, کیوں نہ ہم آپ کے لیے نئی چادریں لیں. تو کہا کہ نئی چادروں کا زیادہ حقدار زندہ انسان ہوتا ہے, ویسے بھی جب انسان کی باڈی ہی یعنی اس کا جسم ہی سڑگل جاتا ہے تو نئے کپڑوں کی کیا ضرورت. بہرحال اس طرح سے انہوں نے اپنے لیے چادریں بھی پرانی والی استعمال کی. اور ان کی امانت داری کا یہ حال تھا کہ انہوں نے کبھی بیت المال سے کوئی ایکسٹرا چیز نہیں لی. سبحان اللہ, ان کے حد ہو گئی امانت داری کی کہ الٹا انہوں نے واپس کر دیا تھا. تو پھر آخر وقت میں انہوں نے پوچھا, یعنی جب موت قریب آئی تو اپنی بیٹی کو بلا کر کچھ نصیحتیں کی, اور عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی کچھ نصیحتیں کی. کہا جاتا ہے کہ ان کا مرض, عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر کا مرض 15 دن جاری رہا, حتیٰ کہ جب 13 ہجری 22 جماد الآخر کو پیر کا دن ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا رسول اللہ کس دن فوت ہوئے تھے؟ میں نے جواب دیا پیر کے دن. تو ابو بکر نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں آج دن کو یا رات کو کسی وقت فوت ہو جاؤں گا. پھر پوچھا تم نے نبی کو کتنی چادروں میں کفن دیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یمن کی دھاری دار 3 چادروں میں, اس میں قمیص اور امامہ نہیں تھا. ابو بکر نے فرمایا میری چادر میں زعفران یا گیرو کا نشان ہے, اسے دھو دینا اور دو چادریں ملا کر میرا کفن بنا دینا. کہا گیا کہ ہم آپ کو نیا کفن نہ دیں؟ تو کہا کہ نہیں, زندہ شخص کو نئے لباس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے, جبکہ میت کا انجام تو گلنا سڑنا اور لباس کا بوسیدہ ہونا ہے. انہوں نے وصیت کی کہ اسما بنت امیس مجھے غسل دیں گی اور رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا جائے. اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کے آخری کلمات تھے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین, اے اللہ تعالیٰ تو مجھے مسلمان فوت کر اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی وفات پر اہل مدینہ بہت غمگین ہوئے. رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کی وفات مدینہ والوں کے لیے نہایت حزن و ملال کا باعث بنی. علی بن ابی طالب بہت روئے, تیزی سے ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور آپ کے قریب کھڑے ہو کر فرمایا اے ابو بکر اللہ پر رحم فرمائے. آپ رسول اللہ کے محبوب دوست, سقہ رازداں اور مشیر خاص تھے. آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. یہ لمبا پیراگراف ہے, میں اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ ہمیشہ یاد رہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کے تعلق سے کیا کہا تھا, یہ بات ہم سب یاد رکھیں. آپ نے پہلے اسلام قبول کیا اور سب سے زیادہ یقین و ایمان والے تھے, سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والے, اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط, اور رسول اللہ کے سب سے بڑھ کر محافظ تھے, اسلام کے سب سے بڑھ کر شہدائی تھے اور سب سے بہترین ساتھی تھے. آپ کے مناقب سب سے اعلیٰ ہیں, ہر نیک کام میں سب سے آگے رہے, آپ کا درجہ سب سے بلند ہے. آپ رسول اللہ کی سیرت و کردار کے سب سے زیادہ مشابہتیں ملتے جلتے تھے. آپ سب سے افضل مقام اور مرتبے والے اور رسول اللہ کے سب سے زیادہ مکرم تھے. اللہ آپ کو رسول اللہ اور اسلام کی طرف سے افضل ترین جزا عطا فرمائے. آپ نے رسول اللہ کی تصدیق اس وقت کی جب لوگوں نے انہیں جھٹلایا. رسول اللہ کے کان اور آنکھوں کی حیثیت رکھتے تھے آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب میں صدیق قرار دیا ہے. آپ نے اس وقت رسول اللہ کی مدد کی جب لوگوں نے بخل کیا, جب مشکلات میں لوگ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے ان کا ساتھ دیا, اور سب سے اعلیٰ ساتھ مشکلات کے وقت کا ساتھ ہوتا ہے. آپ غار میں نبی کے ساتھ تھے اور اللہ نے آپ کو ثانی اثنین کے لقب سے پکارا. آپ نبی کو تسلی دینے والے تھے, ہجرت میں ان کے ساتھی تھے. جب لوگ مرتد ہوئے تو آپ نے اللہ کے دین اور نبی کریم کی امت میں بہترین جانشینی کی. آپ نے وہ کردار ادا کیا کہ کسی نبی کے ساتھی نے ایسا کردار ادا نہیں کیا. آپ دین حق کی حمایت کے لیے اس وقت کھڑے ہوئے جب رسول اللہ کے صحابہ کمزوری کا مظاہرہ کر رہے تھے. آپ نے اس وقت مقابلہ کیا جب صحابہ کرام عاجز آ گئے. جب وہ ضعف کا شکار ہوئے تو آپ نے طاقت کا مظاہرہ کیا اور آپ نے منہج نبی پر اس وقت ثابت قدمی دکھائی جب صحابہ کمزور ہو رہے تھے. آپ کے فرمان کے عین مطابق بدنی طور پر کمزور مگر اللہ کے معاملے میں نہایت طاقتور تھے. آپ توازو اختیار کرتے تھے جبکہ اللہ کے ہاں آپ بہت عظیم تھے. لوگوں کی نظر میں عظیم المرتبہ اور ان کے دلوں میں بلند مقام پانے والے تھے. کسی شخص کو آپ کے بارے میں تان و تشنی کرنے کا کوئی موقع نہ تھا. آپ کے نزدیک کمزور شخص قوی تھا جب تک کہ آپ اس کا حق اس سے نہ لے دیتے اور قریبی رشتے والا سب اس معاملے میں آپ کے نزدیک برابر تھے. آپ کو وہ شخص زیادہ محبوب تھا جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ خوف کھانے والا اور فرما بردار ہوتا. آپ کا معاملہ کھرا سچا اور نرمی والا تھا. آپ کا فرمان فیصلہ کن اور حتمی ہوتا تھا. آپ نرم حلیم اور محتاط تھے. آپ کی رائے علم و عزم والی تھی. آپ کے ذریعے دین کو اعتدال, ایمان کو تقویت اور اللہ کے دین کو غلبہ نصیب ہوا. آپ سوچے کتنی صحیح بات ہے کہ ابوبکر صدیق کے ذریعے سے دین کو اعتدال, ایمان کو تقویت یعنی قوت اور دین کو غلبہ نصیب ہوا. اللہ کی قسم آپ بہت آگے نکل گئے اور آپ نے پیچھے آنے والوں کو تھکا دیا. آپ بہت شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوئے. اب آپ دیکھیں کتنا لمبا انہوں نے پیراگراف یعنی اتنی لمبی بات کی علی رضی اللہ عنہ نے, اور بھی ہے تھوڑے سے جملے. اور علی رضی اللہ عنہ نے آخر میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی کے ساتھ ملا اور ہمیں آپ کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے, نہ ہمیں آپ کے بعد گمراہ کرے. علی رضی اللہ عنہ جب تک یہ کہتے رہے لوگ خاموش رہے, اور جیسے ہی علی رضی اللہ عنہ کہنا بند کیا پھر وہ زار و قطار رونے لگے اور با آواز بلند کہنے لگے آپ نے بالکل سچ کہا. اس کی روایت صحیح ہے اور یہ تبصرۃ ابن الجوزی بحوالہ اصحاب الرسول میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اور جب ان کو کفن دے دیا گیا تو اس کے بعد پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کفن میں لپٹے ہوئے شخص سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں جو اپنے درخشے نام اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہے. یہ بھی اس کی سند صحیح ہے, تاریخ الاسلام للذہبی. تو بہرحال ابو بکر صدیق 63 برس کی عمر میں فوت ہوئے, اور تمام روایت اس پر متفق ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی جتنی عمر پائی آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی بیوی اسما بنت امیس نے آپ کو غسل دیا اور آپ کو رسول اللہ کے پہلو میں دفن کیا گیا اور آپ کا سر رسول اکرم کے کندھوں کے برابر رکھا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے حضرت عمر, عثمان, طلحہ اور آپ کے بیٹے عبد الرحمان قبر میں اترے. آپ کی لحد کو رسول اللہ کی قبر کے ساتھ ملا دیا گیا یعنی اونچائی میں. ابو بکر صدیق جن کو ہر دور میں ہر کتابوں میں جن کا نام لکھا رہے گا اور ان کی سیرت کو جانا جاتا رہے گا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے دین کو بہت تقویت پہنچائی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ابوبکر صدیق کے جیسی کچھ نہ کچھ ان کی خوبیوں کو اپنانے والے بنے, ان کی سیرت کو اپنانے والے بنے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو انشاءاللہ, کیونکہ صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.